لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم تُرْحَمُونَ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين
تفسير اب یہاں سے جو ہے وہ انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جو پانچ پیغمبر ہیں ان کے واقعات قصے جو ہیں قدر مختصر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تو اب یہاں پہ قرآن میں یہ جو واقعات آتے ہیں تاریخی واقعات یا جو قوموں کے قصے آتے ہیں پچھلی قوموں کے تو ان کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے ان کو بیان کرنے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ یہ قصہ گوئی کے لیے نہیں بیان کیے جاتے کہانی کے لیے نہیں بلکہ سبق آموزی کے لیے عبرت کے لیے یعنی یہ نہیں کہ ہم اس سے تفریح حاصل کریں بلکہ کیا ہے کہ عبرت حاصل کریں اور دوسرا اس کا مقصد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو صبر کی تلقین کی جائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کا کام کر رہے تھے اور آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے اور آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے جب آپ تبلیغ کر رہے تھے تو نتیجہ خیز جو تھا وہ رزلٹ نہیں تھا نتیجہ خیز جب کوشش نہیں ہو رہی تھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں مایوسی پیدا ہو تو بتایا کہ قرآن نے کیا بتایا کہ پہلے بھی ایسے انبیاء بھیجے جاتے رہے مختلف قوموں کی طرف گئے اور جو بھی قصے اور کہانیاں یا واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں تو ان واقعات میں تکرار بھی ہے اور اختصار بھی ہے تو تکرار کے کیا معنی ہوتے ہیں بار بار ریپیٹیشن اور اختصار کے کیا معنی ہوتے ہیں مختصر تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام کوئی کتاب لکھی جاتی ہے اور مصنف جو ہے وہ ہر جگہ صحیح طریقے سے ہر چیز کو ترتیب سے لکھتا ہے ایسے نہیں ہے قرآن مجید جو ہے کسی کی سوان حیات نہیں ہے بلکہ کیا ہے موقع کی حالات کی مناسبت سے جو بھی حالات پیش آتے تھے تو اتنا واقعہ یا اتنی قصہ یا اتنی کہانی جو تھی وہ اللہ رب العزت جو تھے وہ نازل کر دیتے تھے تو پیغمبروں کے واقعات کو اور پچھلی قوموں کے واقعات کو اختصار سے اور پھر تکرار سے بیان کرنے کا مقصد دراصل کیا ہے کہ یہ نہیں ہے اگر کہیں مختصر ہے تو یہ نہیں کہ بس اتنا ہی ہوا تھا بلکہ یہ کہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اتنا واقعہ ہی مناسب تھا تو اتنا وہاں پہ بیان کر دیا اور مقصد کیا تھا کہ ہدایت مقصد کیا تھا کہ تمام انبیاء جو دعوت لے کر آئے اور ان کی قوموں نے جھٹلایا تو اب جو ہے وہ لوگ اس کو نہ جھٹلائیں اب ان کی روش لوگوں کی وہ نہ ہو جو قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون، قوم شعیب، قوم لوط، قوم صالح علیہ السلام کی قوموں نے جو رویہ اختیار کیا، تو اس زمانے کے لوگ وہ رویہ اختیار نہ کریں، اور آج کے دور کے لوگ بھی یہ رویہ جو ہے وہ نہ اختیار کریں. اور آپ یہ بھی دیکھیں گی جیسا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو ہے وہ آپ سورۃ اعراف میں 6 پیغمبروں کے واقعات جب پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گی تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز ایک ہی تھا، نچوڑ ایک ہی تھا، توحید، رسالت اور آخرت. اور پھر ان لوگوں کے جھٹلانے کا انداز دیکھیں، ان قوموں کے اندر کیا گناہ تھے، کیا بیماریاں تھیں، کیا ان کے اندر اخلاقی اور عقیدے کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آ گیا. تو آپ اس کو خاص طور پہ نوٹ کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہاں پر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، کہاں بھیجا؟ ان کی قوم کی طرف. کیوں؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم کیا کرو؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں. آیت کے اس حصے سے 3 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ان میں سے پہلی چیز یہ کہ تقرر کرنے والے نبوت کے، نبی کو بھیجنے والے کون تھے؟ اللہ رب العزت. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی کا انداز کتنا خوبصورت تھا کہ یا قومی، قوم وہ ہے جو شرک کر رہی ہے، قوم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کا انکار کر رہی ہے نا، گمراہی میں ہے، تو کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم. یہ نہیں کہا اے مشرکو، اے کافرو، یہ تو نہیں کہا. تو دائی کا کردار کیا ہے؟ محبت، پیار، نرمی کے ساتھ بات کی جائے. تیسری بات جو سامنے آئی کیا؟ ایک اللہ کی عبادت، اور اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم اللہ کے وجود کی منکر نہیں تھی، اس سے ناواقف نہیں تھی، بلکہ اصل بات کیا تھی کہ وہ جو تھی وہ شرک کرتی تھی، اللہ کو ایک نہیں مانتی تھی. اللہ کو مانتی تو تھی مگر ایک نہیں مانتی تھی. تو اب ان کو مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو. کیوں؟ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور خدا جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد مدتوں ان کی اولاد میں ہدایت رہی، اسلام رہا، پھر آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ ہوا. اور فساد فی الارض کی بنیاد کیا ہوتا ہے؟ شرک. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ شرک کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں وقتاً فوقتاً 5 بزرگ اور سوالے قسم کے لوگ وفات پا گئے، جنہیں دیکھ کر ہی اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگتی تھی. جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو عبادت گزار لوگوں نے ان کے خلا کو بری طرح محسوس کیا. شیطان نے انہیں پٹی بڑھائی کہ اگر تم ان بزرگوں کے مجسمے بنا کر سامنے رکھ لو تو تمہیں مطلوبہ فائدہ ہو سکتا ہے، تمہارا اللہ کی عبادت میں اس طرح دل لگا کرے گا جس طرح ان کی موجودگی میں لگا کرتا تھا. سادہ لوگ شیطان کے اس فریب میں آگے اور انہوں نے ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنا کر مسجدوں میں اپنے سامنے رکھ لیے. یہ لوگ ان مجسموں کو دیکھ کر اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے انہی مجسموں کی پرستش شروع کر دی. اور جب سیدنا نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے تو ان کی قوم بری طرح ان 5 بزرگوں جن کے نام تھے سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورت نوح میں ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، اس کی پرستش میں پھنس چکی تھی. یہ بخاری کی روایت ہے. تو شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہ جو نیک لوگ مر گئے تھے اب ان کی جب یاد آنے لگی تو شیطان نے کہا ان کے بت مجسمے بنا لو، اور لوگوں نے بنا لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس وقت نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس میں خرافات اور بہت سی دوسری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہ قوم جو تھی کہاں پہ رہتی تھی، عراق کا علاقہ تھا، نوح علیہ السلام کا جو مرکز دعوت تھا وہ عراق تھا، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوا تھا، کہ لوگ شرک کرتے تھے اور وہ ان کو منع کرنے آتے تھے، اور یہ بھی ان کو شرک سے منع کر رہے ہیں. انی اخاف علیکم، بے شک مجھے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں، علیکم تمہارے بارے میں، کیوں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے. تو اب یہاں پہ قیامت کی دعوت دے رہے ہیں، توحید کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے ایک آیت کے اندر تین اہم عقیدے آ گئے، رسالت کہ اللہ نے بھیجا، رسول جب آیا توحید کی دعوت دی، اور ساتھ ہی قیامت کا ڈر، آخرت کا خوف کہ اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا، تو مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا انداز کیا تھا، کہ توحید اختیار نہ کی تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے. تو عذاب یوم عظیم سے کیا مراد ہے؟ دنیا میں بھی عذاب، دنیا میں ہی اللہ پکڑ لے، اور پھر کیا ہے کہ رسول کی تکذیب کے نتیجے میں آخرت میں بھی تمہاری جو ہے وہ پکڑ ہو، ہے نا. تو جب دنیا میں عذاب، کیا دنیا میں عذاب آئے تو کیا ہوتا ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے، نشان عبرت بن جاتی ہے، صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. قال الملأ من قومه، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، اب ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے جواب دیا، انا لنراك في ضلال مبين، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. اب آپ دیکھیے کہ قوم کا جواب کیا تھا، بجائے اس کے کہ آپ کی بات کو سنتے، توجہ دیتے، اب الٹا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو کھلی گمراہی میں ہو، کیوں کہ ہم اپنے جو باپ دادا کے دین کو مان رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جن بتوں کو پوچھتے چلے آئے ہیں، اب تم ان سے منع کر رہے ہو، اور الٹا یہ کہہ رہے ہو کہ عذاب الہی آنے والا ہے، یہ تو پھر کھلی گمراہی ہے. قال یا قوم لیس بی ضلالہ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں کھلی گمراہی میں نہیں ہوں، اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، میں کوئی غلط بات تمہیں نہیں کہہ رہا، کیوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی مجھے رسول جو بنایا گیا ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ بھی وہ جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تو اب آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ میں کوئی بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں کوئی جو ہے وہ سر پھرا نہیں ہوں، بلکہ تمام دنیا کے رب کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، اور جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں وہ پیغمبر کی حیثیت سے سنا رہا ہوں، اور یہ اللہ کا آرڈر ہے کہ میں تمہیں سنائیں. ابلغکم رسالت ربی، میں اپنے کیوں، میں تمہیں یہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے رسول بنا کر، تاکہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دوں. ابلغکم رسالت ربی، اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، اور کیا کرتا ہوں، انصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. اب دیکھیں کہ اللہ کا پیغام دینا، اور کیا خیر خواہی تھی پیغمبر کی، کہ وہ پیغام دے رہے ہیں، قوم انکار کر رہی ہے، قوم ضد کر رہی ہے، ہٹ درمی دکھا رہی ہے، نقدری کر رہی ہے، دل آزاری کر رہی ہے، دشمنی اور بیزاری پر تلی ہوئی ہے، ہے نا، اور یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ. تو اب کہہ رہے ہیں کہ تم، اے میری قوم، تم غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، کہ مجھے تو ایک ہی فکر ہے، میرے اندر تو نصیحت ہے، خیر خواہی ہے، وَعَالَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم ظاہر کی چمک دمک میں مصروف ہو, تم بزرگوں کے جو بھی ان کا شرک تھا یا ان کی جو رسمیں ہیں تم وہ کام کر رہے ہو, ان کو نبھانا چاہتے ہو, اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. مجھے وہ پتا ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں پتا نہیں ہے, کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. اوا عجب تم انجا اکم ذکر من ربکم علی رجل منکم, کیا تمہیں تعجب ہو گیا, کیا تمہیں عجیب لگا انجا اکم کے آ گیا تمہارے پاس ذکر من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی, تمہارے رب کی طرف سے ذکر تمہارے پاس آیا, کیا تمہیں اس پر تعجب ہو گیا؟ اور ذکر بھی کس پر آیا؟ اللہ رجل منکم, تم ہی میں سے ایک آدمی پر, کہ ایک بشر کو رسول بنا کر اللہ نے بھیج دیا, اللہ نے اس کو اپنی تعلیمات دے دی, تم اس پر جو ہے وہ حیران ہو. اور وہ جو رجل جس پر اللہ نے ذکر نازل کیا, جس کو اللہ نے پیغام دے کر بھیجا, کیوں بھیجا, وہ ذکر کیوں نازل کیا؟ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تین تھے اس کے مقصد. پہلا کیا تھا؟ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, تمہیں خبردار کرے, نذیر اور پیغمبر کے انذار میں کیا ہوتا ہے, ایک محبت بھی ہوتی ہے, ایک شفقت بھی ہوتی ہے. اور انذار کا مقصد کیا تھا؟ وَلِتَتَّقُوا, خشیت اور تقویٰ پیدا کرنا. اور خشیت اور تقویٰ جو ہے جب دنیا میں وہ اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آخرت میں؟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یعنی دنیا میں بھی یہ ذکر تمہارے لیے رحمت بنے گا اور آخرت میں بھی تم جو ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچو گے. دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے بچو گے اور آخرت میں بھی جو ہے وہ تم پر اللہ کا عذاب جو ہے نہیں ہوگا, اللہ سزا تمہیں نہیں دے گا. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ, بس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کنہوں نے جھٹلایا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے. ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ نوح علیہ السلام کے لیے. ان کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم نے جھٹلایا, فَأَنْجَيْنَاهُ, پھر ہم نے اس کو نجات دی. اس کو کس کو نجات دی؟ نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَالَّذِينَ مَعَهُ, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے, یعنی اس کے ساتھی بھی. اور نوح علیہ السلام کے ساتھی کون تھے؟ ایمان لانے والے, ہے نا, ایمان لانے والے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے نا, جنہوں نے جھٹلایا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی. بچا لیا کہاں؟ فی الفل کی کشتی میں. اب کشتی کہاں سے آ گئی؟ اب یہ کشتی والے اور باقی لوگوں کا ڈوب جانا, کشتی والوں کا بچ جانا, اس کی تفصیل آپ سورت نوح اور سورت ہود میں پڑھیں گے. کہ جب وہ دعوت دیتے تھے اور مسلسل 950 سال جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ دعوت دی ہے, اور قوم وہ جو کہ کثرت, قوت, دولت میں بدبخت تھی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتی تھی, اور انہوں نے جب ان کو جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آسمان سے بھی بارش آئے گی, زمین بھی پانی جو ہے وہ اگلے گی, اور تم ایک کشتی بناؤ. اور جب وہ کشتی بنانے لگے تو پھر لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کہاں چلے گی کشتی نا, اور آپ آگے اس کی تفصیلات پڑھیں گے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو, ان کے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, جو جنہوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا, تو وہ ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ, اللہ رب العزت کہتے ہیں یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. کیوں کہا کہ یہ اندھے لوگ تھے؟ اس لیے ان کے پاس, ان کے ماتھے پہ آنکھیں تو تھیں, ان کے چہرے پہ آنکھیں تو تھیں, لیکن یہ دل کے اندھے تھے. یہ لوگ عقل کے اندھے تھے. جب نبی نے دعوت دی, اللہ کا پیغام سنایا, آپ نے پیچھے پڑھا نا کہ جس طرح زمین دو طرح کی ہوتی ہے نا, کچھ زمین جو ہے وہ ہے بلد, ساری زمین بلد میت ہے, بارش آئی تو کچھ بلد طیب بن گئی اور کچھ جو ہے وہ بلد خبوس بن گئی, ہے نا, کچھ بنجر کچھ زرخیز, بارش سب پر ہی آئی. تو پیغمبر بھی اللہ کے پیغام کی بارش, رحمت کی بارش, اللہ کی آیات کی بارش جب لے کر آئے تو انسان بھی دو طرح کے ہو گئے, کچھ نے ہدایت کو قبول کر لیا اور کچھ نے انکار کر لیا. اور جنہوں نے انکار کیا وہ کون لوگ تھے؟ لا یخرجو الا نکدا, کہ ان کے اندر سے ان کا جو خبیث باطن تھا بس وہی کھل کر سامنے آیا, ضد ہٹ درمی, اور ان کی عقل اور ان کے فہم اور ان کی سوچ نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا. وہ اپنے آباؤ اجداد کی رسموں پر اڑے رہے, باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر تیار ہی نہ ہوئے, اور یہاں تک کہ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو نیست و نابود کر دیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, تو اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے, کیا مراد ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ہود علیہ السلام کو بھیجا؟ تو اصل مطلب کیا ہے, رسول یا پیغمبر جو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اسی قوم میں سے بھیجا, ہے نا؟ تو وہ قوم کے بھائی تھے, قوم ہی میں سے تھے. وہ کون تھے؟ بشر تھے, وہ انسان تھے. اور عام طور پہ ہے نا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہو جو آ کر ان کو ڈرائے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر ان کے پاس بھیجا گیا تو وہ انہی میں سے تھا. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا. تو اخاہم کا لفظ جو ہے وہ اللہ کے احسان کی طرف اشارہ کرتا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسولم منہم, ہے نا, کہ انہی میں سے رسول. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں ہی میں سے, انہی کی قوم میں سے ایک رسول جو ہے وہ ان کی طرف بھیجا. اب ہود علیہ السلام جو ہیں یہ جس قوم کی طرف گئے, یہ کون سی قوم تھی؟ عاد. یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی, اور یہ ایسی عظیم قوم تھی کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا, اور طوفان کے بعد 600 سال بعد حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا. یہ شام کی اولاد میں سے تھے, جو عاد عرب کی قدیم قوم تھی, جس کے افسانے عرب میں بچے کو بھی پتا تھے اور بوڑھے کو بھی پتا تھے. اس قوم کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے, یعنی ان کی شان و شوکت بڑی مشہور تھی. دنیا سے ان کا مٹ جانا ضرب المثل بن گیا. کیوں؟ بڑی عظیم قوم تھی, اور اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے. عادی, اثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں. اور جس زمین کے مالک باقی نہ رہے یا مدت سے بنجر پڑی ہوئی ہو اسے بھی عادی الارض کہتے ہیں. تو یہ قوم جو تھی کہاں رہتی تھی؟ احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز, یمن اور یمامہ کے درمیان, اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے. تو یہیں سے یہ قوم پھیل کر یمن کے مغربی ساحل, عمان, حضرموت سے عراق تک اس نے اپنی طاقت کا سکہ جو تھا وہ جما دیا تھا. اور قد کے لحاظ سے بڑے لمبے قد تھے, مضبوط تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنے کے لیے جو شہر دیے تھے, انہوں نے زمین کے اندر بھی شہر بسا رکھے تھے, زمین دوز شہر تھے. اور بری طرح یہ بت پرستی میں جو تھے وہ بسے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ قال یا قومی, اے میری قوم, کیا کرو؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون, کیا تم غلط رویے سے باز نہیں آؤ گے, اس سے پرہیز نہیں کرو گے؟ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے کہ پیغمبر کا کیا انداز ہے کہ یا قومی, اے میری قوم, جو کہ بت پرستی میں ڈوبی ہوئی ہے, جہالت میں غرق ہے. اور دوسری بات کیا تھی؟ توحید کی دعوت. تیسری بات کیا تھی؟ کہ ایک الہ ہے تمہارا, ہے نا. توحید کے اندر کیا بات تھی, اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. گویا کہ یہ بھی شرک کر رہی تھی قوم نا, اور ڈرایا کیوں, توحید کی دعوت کیوں دی کہ لوگ متقی بن جائیں. سوالیہ انداز کیوں ہے, افلا تتقون, شاید کہ تم سوچنے لگو. قال الملأ الذين كفروا من قومه, کہنے لگے سردار آپ کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا, یعنی اس کی قوم کے سرداروں نے جو ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے, وہ کہنے لگے انا لنراک فی سفاہت, ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں, بیوقوف سمجھتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور ہمیں تو یہ گمان ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو. اب آپ دیکھیے کہ قوم کے سرداروں کا آپ کو بیوقوف اور جھوٹا کہنا کیسی عجیب بات ہے نا. پیچھے حضرت جو نوح علیہ السلام تھے ان کی قوم نے کیا کہا تھا, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہے نا, انہوں نے گمراہی کی کا الزام لگایا تھا, اور انہوں نے جو ہے وہ دو الزام لگائے, ایک بیوقوفی کا اور دوسرا جو ہے وہ جھوٹا ہونے کا. اب وہ کیا کہتے ہیں, قال یا قومی لیس بی سفاہتن, اے میری قوم, اے برادران قوم, میں کسی بے عقلی میں مبتلا تو نہیں ہوں. اب آپ دیکھیں کہ وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں, بے عقل کہہ رہے ہیں, اور پیغمبر وقت کا کیا کہہ رہا ہے, یا قومی, اے میری قوم. اب دیکھیں تو صحیح, محبت کا ابلتا ہوا سمندر ہے, محبت ہی محبت, پیار ہی پیار, اے میری قوم. وہ جیسے ماں نہیں ہوتی اپنے بچہ جو ہے نافرمانی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, برا بلا کہتا ہے, ماں کہتی ہے اے میرے لال, اے میرے جگر کے ٹکڑے, اے میرے بیٹے, اے میری جان, ہے نا. ماں بھی یعنی بچے کے رویے کو دیکھیں اور ماں کے کو دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا, اللہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے, تو پیغمبروں کے اندر کتنی محبت ڈالی کہ وہ کہتے جاتے ہیں اے میری قوم, میں جو ہوں وہ بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں. اور دوسری بات, وہ جھوٹا کہہ رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا, وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ, کہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں. اور اہل مکہ نے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تو کہا تھا, جھوٹا, ہے نا, جادوگر, شاہر, کاہن, مجنون, دیوانہ, یہی باتیں کرتے تھے نا اسی طرح کی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کے واقعات اور آپ کے پیروکاروں کو سنائے جا رہے ہیں کہ پہلے لوگوں پر کیا گزری. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا, ابلغکم رسالت ربی, رسول مجھے بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے کہ تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں, وانا لکم ناصحون امین, اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں. اتنا ہی نہیں کہا کہ ناصحون, صرف یہ نہیں کہ نصیحت کرنے والا ہوں, بلکہ میری نصیحت میں خیر خواہی ہے, اور خیر خواہی بھی ایسی امین جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ عام طور پہ امانت کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے, کہ کوئی پیسے کوئی رکھے دے دے تو آپ اس کی حفاظت سے واپس کر دیں کسی کی کوئی چیز, لیکن یہ کہ اللہ کے پیغام کو ٹھیک ٹھاک قوم تک پہنچا دینا یہ بھی ایک امانت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا خیر خواہ ہوں کہ امین ہوں. اور اہل مکہ رسول اللہ کو کیا کہتے تھے, صادق اور امین کہتے تھے. اب پھر وہ پوچھتے ہیں ان سے, ابا عجب تم, کیا تمہیں تعجب ہے, تمہیں حیرت ہو گئی, انجا اکم ذکر من ربکم, کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یاد دہانی آئی, اللہ رجل منکم, تم ہی میں سے ایک آدمی پر, یعنی تم ہی میں سے اللہ نے ایک کو رسول بنا کر اپنا پیغام دے کر بھیجا, اور تمہیں حیرت ہو گئی, تم پریشان ہو گئے, لینذرکم, اور وہ جو رسول رجل کو جو رسول بنایا گیا اور اس کو جو ذکر دیا گیا اس کا مقصد کیا تھا, اس کو ہائی لائٹ کر لے, لینذرکم, تاکہ وہ تمہیں ڈرائے, خبردار کرے, وذکروا, اور یاد کرو, اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشی بنایا ہے, تم اس کے بعد جو ہے اب ذمہ دار ہو، خلیفہ ہو، ان کی قوم کے بعد اب تم دنیا میں ذمہ دار ہو. اور دوسری نعمت کیا دی ہے؟ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہیں خوب مضبوط بنایا، خوب تن و مند بنایا. اگلی بات جو کہی وہ کیا تھی؟ کہ میری قوم ذرا یاد تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ میں زیادتی دی ہے، خوب زیادتی دی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے سورت فجر میں کہتے ہیں نا، لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ ایسی عظیم قوم تھی، یہ قوم جو تھی کیسی عظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس جیسی قوم جو تھی وہ میں نے پیدا نہیں کی تھی. بڑی ہی زبردست قوم تھی کہ اس جیسی قوم میں نے دنیا میں پیدا نہیں کی. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ ان کو جو ہے خوب جسامت دی تھی. تو یہ جو خلق ہے نا، خلق ظاہری اور باطنی شاخ دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی جسم بھی خوب تھا، عقل بھی خوب تھی. اور ان کے جسم اور ان کی عقل کے لحاظ سے آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جیسی قوت والی قوم تو پیدا ہی نہیں کی، حتیٰ کہ وہ لوگ اس وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے. ہمیں قرآن میں یہ بات ملتی ہے سورۃ حامیم سجدہ آیت 15 میں کہ انہوں نے تکبر میں آ کر کہا من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے. اور قومیں آد کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قومیں آد کا جو قد تھا، کہتے ہیں اوسطاً 12 ہاتھ، اتنی ڈیل ڈول نکلے والے انسان کی قوت اور طاقت کا ذرا اندازہ کریں. پھر رزق کی ان کو فراوانی دی. آپ دیکھیں، آپ اپنے بھی دنیا میں آپ بعض قوموں کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں یا یہ بلیک لوگ ہوتے ہیں، کیسے اونچے اونچے لمبے لمبے. آپ حج اور عمرے پہ جائیں، آپ دیکھیں کس طرح سے یہ لوگ راستہ بناتے ہیں جب طواف کرنا ہوتا ہے اور حجر اسود کو جو ہے وہ بوسا دینا. اونچے لمبے کہ آپ تو ان کے جو ہے وہ بغل سے بھی نیچے آتے ہیں نا. تو مختلف قومیں اللہ نے مختلف اوقات میں دنیا پیدا کیا. آج کے دور میں بعض لوگوں کا بہت قد ہے، تو ان کو کہا کہ تم ان کو ذرا اللہ کی یہ جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو کہ جب یعنی تمہاری ساخت بھی اتنی اچھی، تمہیں اتنا نوازا، رزق بھی خوب دیا، عقل بھی دی، جسم بھی دیا، بڑی تمہاری دھاک تھی. اور آپ نے پڑھا ہے نا جیسے سورۃ بقرہ میں تالوت کے بارے میں بزادہ بسطتن فی العلم والجسم، تو یہاں پہ بھی خلق کی بسطہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مراد ہیں. ان کو کیوں یاد دلا رہے ہیں کہ تم قوم نوح کے بعد خلیفہ بنے اور تمہیں اللہ نے جو خوب نوازا، کیوں یاد دلا رہے ہیں؟ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کو یاد کرو، اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد کرو. اللہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی نعمت کے بھی ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشموں کے بھی ہیں، اللہ کے صفات حمیدہ کے بھی ہیں. یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ صرف نعمت نہیں ہے. اللہ الف لام یا نعمت کو کہتے ہیں، تو الہ اللہ اس کے معنی عام طور پر لوگ نعمت کے کرتے ہیں، لیکن یہاں کرشمہ، شان، کارنامہ، عجوبہ سارے معنی جو ہیں وہ مراد ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی شان، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی نعمتوں کو ذرا محسوس تو کرو، یاد تو کرو. اور مقصد کیا ہے یہ ساری یاد دہانی کا؟ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ. قالو کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ کون تھی قوم؟ قوم عاد. قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا، اجئتنا نعبد اللہ وعدہ، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم اکیلے ہی اللہ کی عبادت کریں، لنعبد اللہ وعدہ، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے؟ ونظر ما کان یعبدو آباؤنا، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، کیا یہ چاہتا ہے تو کہ ایک اللہ کی بندگی کرے اور باپ دادا کے جو بھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے ان سب کو ہم چھوڑ دیں؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کی منکر تو نہ تھی، وہ اللہ کی ذات سے واقف تو تھی، لیکن یہ کہ یعنی اللہ کی عبادت سے بھی ان کو انکار نہیں تھا، لیکن اکیلے اللہ کی بندگی جو کرنا ہے اس سے ان کو انکار تھا، یعنی گویا وہ شرک کرتی تھی، اور باپ دادا کے جو بت تھے یا باپ دادا نے جو مختلف خدا بنا رکھے تھے ان کو وہ چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح جو ہے وہ تیار نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اس قوم کی یہ جو قوم تھی اور ان کا جو معاملہ تھا تو ان کے کیا تھے کہ انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، جیسے دیوتا، بارش کا دیوتا الگ، دشمن سے بچانے والا الگ، رزق کا دیوتا الگ، صحت کا دیوتا الگ، جو ان کے کتبے وغیرہ ملے نا تو اس سے ان کے اندازہ ہوا کہ ان کے مختلف بت تھے. پھر کہنے لگے فاتنا بما تعدنا، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے. فاتنا بس لے آ، اب مانگ رہے ہیں عذاب، بما وہ عذاب وہ چیز، تعدنا جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کی تو ہمیں وعید دیتا ہے، ان کنتا من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے، اگر تو سچ بولتا ہے تو عذاب لے آ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے کہا کہ پڑ گئی تم پر تمہارے رب کی رجس اور اس کا غضب. تو رجس جو ہے را جیم سین، اس سے مراد کیا ہے؟ عذاب. کہ رجس کا لفظ جو ہے یہ گندگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ناپاکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے وہ کفر، شرک، اعمال اور عقائد کی گندگی اور ناپاکی ہے، تو ان پر ان کے رب کی رجس پڑ گئی، یعنی اب کیونکہ وہ شرک کرتے تھے تو اب یہ رجس جو تھا شرک کی گندگی اور ناپاکی وہ ان پر پڑ گئی، پھٹکار ہو گئی، اور ساتھ ہی وہ غضب اور غصہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے تو رجس اور غضب آپس میں لازم ملزوم ہے، کہ ان کے بد عقیدے کی وجہ سے، ان کے برے عمل کی وجہ سے پھر ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا تو آنا ہی تھا. اور کسی قوم کی یہ ہٹ درمی کہ وہ منہ سے عذاب مانگے یہ بہت جرت ہے، بہت ضد ہے، بہت سخت بات ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر وہ حضرت ہود علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا اتجادلوننی فی اسمائن سمیتموہا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو فی اسمائن ان ناموں پر سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے ہیں انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، کہ تم جو ہے ان ناموں پر مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود رکھ لیے ہیں. ما نزل اللہ بہا، ان کے لیے اللہ نے نازل تو نہیں کی من سلطان کوئی بھی دلیل، کوئی سند اللہ تعالی نے اس کے لیے جو ہے وہ نازل نہیں کی. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اباؤ اجداد کی تقلید جو ہے ہر دور کی گمراہی کی بنیاد بنی ہے. اب قوم آج جو ہے اس کی دلیل کیا تھی کہ ہم کیوں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ وہ نظر اما کانا یا ابدو آباؤنا، کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، ہم تو ہی کا راستہ کیوں اختیار کریں؟ اور آپ دیکھ لیں کہ اس دور میں بھی وہ طبقہ تھا اور آج کے دور میں بھی یہ طبقہ ہے جو باپ دادا کی اندھی تکلیف جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے بھی اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے, خود سے ہی بت بنائے, خود سے ہی نام رکھے کہ کسی کو کہتے تھے کہ یہ بارش کا ہے, یہ دشمن سے بچانے والا ہے, یہ رزق دینے والا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو آج بھی لوگوں نے جو ہیں وہ مختلف اختیارات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. مثلا ہمارے یہاں بہت سے ایسے نام پائے جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ شرک ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ بزرگ غوث, غوث کون ہوتا ہے؟ فریادیں سننے والا. پھر فلاں ولی داتا ہے, پھر فلاں گنج بخش ہے. تو اب آپ دیکھیں ان کے اصل نام بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بزرگ جو ساری زندگی توحید کا پیغام دیتے رہے. تو اس زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے, آج کے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں, خود سے ہی باتیں لوگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں, حالانکہ اصل فریادیں سننے والا, اصل رزق دینے والا, اصل خزانے بخشنے والا, مشکلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہے. تو ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کے باپ دادا جو تھے نا وہ کام جو تھے وہ کرتے چلے آ رہے تھے. تو آج بھی جو بھی شادی کی بات ہو یا مرگ کی, ہر موقع پر تمام لوگ یہ چاہتے ہیں, امت مسلمہ جو ہے وہ ایسی گمراہی کی طرف جا رہی ہے کہ وہ رسموں کو نبھانا چاہتی ہے اور یہی کہتے ہیں کہ ناک کٹ جائے گی, برادری کیا کہے گی, قبیلے والے کیا کہیں گے, فلاں بہن ناراض ہو جائے گی, فلاں بھائی ناراض ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ میت کے دفن میں بھی جو میت کے کفن دفن میں جو مسنون کام ہے اس کی بجائے جو بھی غیر ضروری باتیں ہیں نا, جو رسمیں ہیں, ان کی پابندی بڑی اہمیت سے جو ہے وہ کی جاتی ہے. اور کیوں یہ ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں, اسی طرح شادی کے موقع پہ بھی اس کو بھی اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جو مسنون ہے نکاح ہے وہ اب اجیرن ہو گیا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین, انہوں نے کہا اچھا تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرتا ہوں. کہ کس چیز کا انتظار تھا؟ عذاب کا. وہ عذاب مانگ رہے تھے نا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو عذاب لے آ. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کا یعنی جہاں رجس ہے وہاں غضب ہے, اور پھر یہ کہ تمہارا جھگڑا کیا ہے کہ بے بنیاد ہے, اب آؤ ذات کی اندھی تقلید اور سند بھی تمہارے پاس کوئی نہیں ہے, تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی انتظار کرتا ہوں تمہارے ساتھ. پھر ہوا کیا؟ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, پھر ہم نے اس کو بچا لیا. کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے. کون تھے ان کے ساتھ؟ ایمان لانے والے. بِرَحْمَةٍ مِّنَّا, اپنی رحمت سے بچایا, اپنی مہربانی سے, ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ نے ان کو بچا لیا. فقطعنا, اور ہم نے کاٹ دی, دابر الذین, جڑ ان لوگوں کی, کذبوا بآیاتنا, جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, وما کانوا مؤمنین, اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. تو اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جڑ کاٹ دی. کیوں جڑ کاٹی؟ کیوں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا؟ اور اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین, آیتوں کو جھٹلایا اور ایمان نہ لائے. اور یہ اتنا بڑا جرم تھا ان کا. اور جب کوئی قوم یہ کام کرتی ہے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتا ہے اور باقیوں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے. کب ہوتا ہے یہ عذاب نازل؟ جب مخاطب قوم جو ہے اپنی ضد سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کی کوئی رمق باقی نہیں ہے. وما کانوا مؤمنین, اب یہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہ قوم بھی عرب کی جو ہے وہ قدیم ترین قوموں میں سے تھی. آج کے بعد سب سے زیادہ یہ مشہور اور معروف قوم تھی, قوم ثمود. اور قوم ثمود جو تھی ان کے پاس بڑی دولت تھی، ان کی عمارتیں بڑی یادگار تھی، بڑی بہادر اور قوی قوم تھی، سن تراشی اور فن تعمیر میں ماہر تھی، ایسی عمارتیں بناتے تھے کہ دنیا میں ان کی عمارتیں جو تھی وہ یادگار تھی. اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کا تعارف بھی جو ہے وہ کیسے کرواتے ہیں، ہے نا، کہ کہا کہ ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہی میں سے تھے، انسان تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود تو ہے ہی نہیں. ایک اللہ کی بندگی کی دعوت جو ہے انہوں نے دی، اور جو یہ کہنا ہے ان کا کہ اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ شرک کر رہی تھی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن، یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے، آیتن نشانی کے طور پر. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ قوم جو تھی یہ شمالی مغربی عرب کے علاقے میں رہتی تھی، جو آج ہجر کے نام سے علاقہ جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، مدینہ اور تبوک کے درمیان جو ہے وہ حجاز ریلوے پر ایک اسٹیشن پڑتا ہے جسے مدائن صالح کہتے ہیں، یہی ثمود کا صدر مقام تھا اور قدیم زمانے میں یہ ہجر کہلاتا تھا. تو وہاں انہوں نے بڑی عمارتیں بنائی ہوئی تھی پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر، اور کہتے ہیں کہ ان کی کافی بڑی آبادی تھی. اور مدینہ کے قافلے ہجر کے علاقے سے جب گزرتے تھے نا تو تجارت کرنے کے لیے، تو اس راستے سے ان کا جو ہے وہ گزر ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر جب ادھر سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار عبرت دکھائے اور وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت انسان کو حاصل کرنا چاہیے. آپ نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہی وہ کنواں ہے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ صرف اسی کنویں سے پانی لینا، باقی کنووں کا پانی نہ پینا. ایک پہاڑی درے کو دکھا کر فرمایا کہ اسی درے سے وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی، چنانچہ آج بھی وہ جگہ سج الناکہ کے نام سے مشہور ہے. اور ان کھنڈروں میں مسلمان نہ سیر کر رہے تھے، آپ نے ان کو جمع کیا، ان کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں ثمود کے انجام پر عبرت دلائی اور فرمایا یہ اس قوم کا علاقہ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، یہ سیرگاہ نہیں ہے بلکہ رونے کا مقام ہے. تو اب جو ہے تعارف کروایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، فذروها، لہٰذا اسے چھوڑ دو. کیوں جو ہے یہ ایک نشانی کے طور پر تھی؟ کہ قوم نے جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ نشانی نہ دکھا دیں، ہے نا. اور نشانی کیا تھی؟ کہ کوئی عجیب و غریب نشانی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک عجیب و غریب اونٹنی پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اس قوم کے لیے امتحان بنا دیا کہ جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ اور ان کے جانور پانی پیتے تھے، یہ کہا تھا کہ ایک دن تو یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی قوم کے جانور. اور کیونکہ جس کنویں سے ان کے جانور پانی پیتے تھے، یہ جب پانی پیتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی اس کا، اب باری مقرر ہو گئی کہ ایک دن یہ پانی پیے تو دوسرے دن بستی والے. اب وہ قوم جس نے خود جو ہے وہ مانگی تھی نشانی، اب اس کو تکلیف ہونے لگی اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم ثمود کو کیا کہا تھا؟ کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں چرتی چگے. اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہر کھیت میں جا کر یہ چر چگ سکتی ہے. ولا تمسوہا بسوئن, اور اس کو مت ہاتھ لگانا برے ارادے سے. اس کو تمہارا ارادہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو پکڑو اور مار دو, برا ارادہ نہیں ہونا چاہیے. سو برا ارادہ. فا فا کے معنی کیا ہے کہ اگر تم نے ہاتھ لگایا اس کو کچھ بھی نقصان پہنچایا, فیاخذکم عذاب علیم, تو تم پر جو ہے وہ دردناک عذاب جو ہے وہ آ پڑے گا, تمہیں دردناک عذاب جو ہے وہ آ لے گا. کہتے ہیں کہ قوم کی دو حسی جمیل خوبصورت دو عورتیں تھیں, حسین و جمیل, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس اونٹنی کو قتل کر دے, ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے وہ لے لے. قوم کے دو نوجوان اٹھے, مصدہ اور قزار, اور انہوں نے اس ناکا کو قتل کرنے کے لیے کیا کیا کہ ایک پتھر کی چٹان کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے. جب وہ ناکا سامنے آئی تو مصدہ نے تیر کا وار کیا اور قزار نے تلوار سے اس کی ٹانگے کاٹ کر قتل کر دیا. اذن باسا اشقاها فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها. آپ قرآن میں اور جگہ بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں. پھر وہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہیں فرماتے ہیں کہ وذکروا, اور یاد کرو, اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد, کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا تھا, کہ اس کے بعد تم آئے. اور کیسے اللہ نے تمہیں جانشین بنایا؟ تبوأکم فی الارض, اور تم کو زمین میں جو ہے وہ آباد کیا, تمہیں زمین میں جو ہے وہ خوب شان و شوکت دی, عزت دی. کیسے؟ تتخذون من سہولها قصورا, کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو, کہ میدان کو کھوتے ہو پھر محل بناتے ہو. قصورا وتنحتون الجبال بیوتا, اور اس کے پہاڑوں کو مکانوں کی شکل میں تراشتے ہو. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سمود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا, علم میں بھی, عقل میں بھی, جسم میں بھی, صحت میں بھی, کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اس کے اندر بڑی بڑی عالی شان عمارتیں جو تھی یہ بناتی تھی, سن تراشی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ یہاں انہوں نے کیا کہا کہ قوم عاد کا تمہیں جانشین بنایا, اور قوم عاد جیسی قوم تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کی تھی, تو قوم عاد کے زمین مکانات ان کے قبضے میں دے دیے. وہ جو تراشتے تھے بناتے تھے وہی چیز ان کو بھی سکھا دی کہ اب زمین میں بڑے بڑے محل بنا رہے ہیں, پہاڑوں کو تراش کے گھر اور مکان بنا رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم ذرا غور تو کرو, سوچو تو صحیح. فذکروا آلاء اللہ, تم یاد کرو اللہ کی قدرت کے کرشموں کو, اللہ کی نعمتوں کو. سوچو تو صحیح, ذرا یاد تو کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد بھرپا نہ کرو. آج دیکھیں آج کے دور میں پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے اور جو ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے پہاڑوں سے پتھر بنانے کے لیے بڑی بڑی مشینیں ہیں, ہے نا, بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, بڑی بڑی مشینیں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں تو ایسے نہیں تھا نا, ہے نا, لیکن وہ لوگ جو تھے وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور عالی شان محل عمارتیں جو تھے وہ بناتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے اس قوم کے لیے نعمتوں کا جو دیا جانا تھا وہ کس لیے تھا؟ کہ فذکروا آلاء اللہ, کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور زمین میں فساد نہ کریں. اور زمین میں فساد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شرک کرنے سے. شرک سے ابتدا ہوتی ہے. انسان اللہ کی جب بندگی نہیں کرتا, توحید کا اقرار نہیں کرتا, تو باقی سارے قانون کو بھی زندگی میں ڈھاتا چلا جاتا ہے, اس اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاتا ہے.